أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا ندعو عيما على أدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر ومبدل قدير. درود پڑھیں محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. یہ محفل یہاں منعقد ہوئی جس کا عنوان ہم نے شہید مصطفیٰ چمران، میرا خیال ہے کہ انتخاب کیا گیا ہے، کس عنوان سے، یعنی ہم نے ان کی برسی کا پروگرام رکھا ہے یا کیا آپ نے اعلان کیا ہے لوگوں میں شہید چمران کے حوالے سے بات رکھی ہے. پچھلی دفعہ بھی یہاں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 3 مہینے پہلے ہم نے، میرا خیال ہے کہ گفتگو یہاں ہوئی اور موضوع اس میں عمومی تھا، پہلے ہم نے کوئی خاص موضوع نہیں رکھا تھا. ابھی یہاں ہمارا عنوان شہید مصطفیٰ چمران کی ذات ہے. اکثر بزرگان میرا خیال ہے کہ اس شخصیت اور اس ذات سے آگاہ ہیں، نوجوان ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. خیر، یعنی صرف شہید چمران کی ذات نہیں، تشیع ایک ایسا مکتب ہے کہ جس میں اہل بیت کے بعد اہل بیت کی شخصیت کے علاوہ، یعنی ان کی شخصیات، ان سے تو کسی کا مقابلہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے بعد تشیع عالم اسلام ایسی شخصیات سے بھرا پڑا ہے کہ جن کا تذکرہ نوجوانوں کے لیے بہت مفید ہے، جن کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. تشیع کا دامن ایسی شخصیات سے بھرا ہوا ہے، آئمہ کے زمانے میں بھی، وہ لوگ کے جو معصوم نہیں ہیں، مائک ہمیشہ ایک پرابلم ہے. پاکستان میں ابھی تک سسٹم یہ ہے کہ مائک کو منہ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ نہ میں آپ کو دیکھ سکوں نہ آپ مجھے دیکھ سکیں، یعنی میں اس کے پیچھے چھپا رہا ہوں، آپ اس کے پیچھے چھپے رہے ہیں. یہ ہمیشہ کا پرانا ایشو ہے اور یہ کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں ہم اس کو حل کر سکیں گے. دنیا نے حل کر لیا ہے، چھوٹی چیزیں لگا دی ہیں، نیچے لگا دیا ہے، آواز آ جاتی ہے، لیکن یہ پاکستان میں ابھی تک جو ہے یہ منہ پر ہوتا ہے. اس لیے آپ کو بھی تعامل کرنا پڑے گا. درود پڑے محمد والے محمد. تو ہم کہہ رہے تھے کہ تشیعوں کا دامن ایسی شخصیات سے بھرا پڑا ہے، بہت غنی ہیں ہم اس معاملے میں. معصومین نہیں تھے، اہل بیت کے زمانے میں ہوں، اہل بیت کے بعد ہوں، فوراً بعد ہمارے زمانے میں ہوں، ہم سے کچھ عرصہ پہلے ہوں، عجیب عجیب لوگ، عجیب عجیب شخصیات اس تشیعوں نے اس دنیا میں پیش کیے ہیں، خصوصاً عراق کی سرزمین، عراق خصوصاً لبنان اور ایران کی سرزمین، وہ سرزمینیں ہیں کہ جہاں ہمیں اس طرح کی شخصیات ملی، اس طرح کی شخصیات دیکھنے کو ملی کہ واقعی انسان تعجب کرتا ہے کہ کوئی عام انسان، غیر معصوم، عام حالات میں، عام لوگوں کے درمیان ہمارے جیسا، اور اس قدر بلند اس کی منزلت، اس قدر بلند اس کا مقام. تو آج ہم ان بہت سارے شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت کا انتخاب کر کے یہاں آپ کے سامنے اس پروگرام میں چاہتے ہیں کہ انہیں پیش کریں. وہ شہید مصطفیٰ چمران کی ذات. اس ذات کے بارے میں بھی اگر آخری وقتوں میں یہ ایران نہ پلٹ جاتے، اپنے زندگی کے آخری سال انہوں نے ایران میں گزارے، اگر یہ ایران میں نہ پلٹ جاتے تو ان کے لیے بھی یہ سوچنا مشکل ہوتا، ان کے لیے بھی یہ اندازہ کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے، یہ کہاں کی، کس ملک کی شخصیت تھی. اس طرح کی ایک بات ہمارے زمانے میں نے آج سے 100 سال پہلے کی شخصیت جمال الدین افغانی یا جمال الدین اسد آبادی ان کے لیے بھی اسی طرح کی ایک بات مشہور ہے، پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ ذات ہے کہاں کی، وہ شخصیت ہے کہاں کی، اس کا تعلق تھا کس ملک سے۔ ایرانیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اسد آباد یعنی ایران کے رہنے والے تھے، افغانیوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں وہ افغانی تھے، جمال الدین افغانی تھے۔ یعنی ہمیں اس شخصیت کے اوپر ابھی تک شک ہے کہ وہ ہیں کہاں کے۔ چمران بھی کچھ اسی طرح کی ایک شخصیت ہے، پیدائش ان کی ایران کی ہے، پیدا ایران میں ہوئے ہیں، انقلاب سے پہلے کی بہت پہلے کی باتیں کر رہا ہوں میں۔ انقلاب آپ کو معلوم ہے کہ 79 میں وجود میں آیا۔ ہم شہید چمران کی بات کر رہے ہیں کہ جو انقلاب سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جب یہ تہران میں پیدا ہوئے، ابتدائی ساری تعلیم ان کی تہران کی ہے، لیکن تعلیمی لحاظ سے وہ مقام تھا کہ شاہ جیسا آدمی، ایران میں بادشاہ ہے، بادشاہت ہے، پہلے بھی خاندان حکمران، لیکن شاہ جیسا آدمی مجبور ہوتا ہے کہ شہید چمران کو اسکالرشپ دے اور وہ باہر جا کے پڑھیں۔ یہ ان کے ابتدائی کارنامے، یہ وہ کارنامے جو انہوں نے وہیں پر انجام دیے۔ چمران جتنا عرصہ ایران میں رہے تعلیمی اعتبار سے شخصیت اتنی بلند ہے کہ شاہ مجبور ہوتا ہے اسکالرشپ دے اور شخصیت پڑھنے کے لیے باہر جائے، لیکن جب تک جوانی کا دور وہاں گزارا، ایک بڑی شخصیت آیت اللہ طالقانی، آپ نے سب نے یا کچھ لوگوں نے ضرور شخصیت کا نام سنا ہوگا، آیت اللہ طالقانی امام خمینی سے پہلے ایران کی ایک بڑی شخصیت شمار ہوا کرتے تھے اور تہران کے امام جمعہ بھی تھے۔ تہران میں امام مصطفیٰ چمران تہران میں اس شخصیت کے پاس، جسے آیت اللہ طالقانی کہتے ہیں، ابتدائی سارے درس یہاں سے لے رہے ہیں، ان کے تفسیر قرآن میں شرکت کرتے ہیں، ایک مذہبی شخصیت۔ شہید چمران جہاں ہمارے بزرگوں کے لیے آئیڈیل ہو سکتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ آئیڈیل وہ نوجوانوں کے لیے بنتے ہیں۔ ہمارا نوجوان ان نوجوانوں کا آئیڈیل اس لحاظ سے کہ وہ چمران کے جو تعلیمی لحاظ سے اس وقت پہلے نمبر پر ہے ایران میں، جس کے نام کے ساتھ مسٹر 100 لگنے لگا تھا، جس کے نام کے ساتھ مسٹر 100 لگنے لگا تھا، یعنی کبھی بھی وہ 100% سے کم مارکس نہیں لیتا تھا، کبھی اس نے 100% سے کم مارکس نہیں لیے، اس لیے اس کو وہاں مسٹر 100 کہا جاتا تھا۔ جہاں وہ تعلیمی لحاظ سے بہت اوپر ہے، وہاں وہ اخلاقی لحاظ سے، اپنی تربیت کے حوالے سے، تربیت کے لحاظ سے وہ شخصیت شرکت کر رہی ہے بڑی شخصیات کے دروس میں، یعنی اپنی تربیت کی طرف، اپنے اخلاق کی طرف، اپنے آپ کو بنانے کی طرف اس کی توجہ ہے، مسلسل اپنی تربیت کی طرف متوجہ ہے شہید چمران۔ پڑھنے کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں انجینئرنگ کے بعد، پہلے انجینئرنگ لے چکے ہیں، یہاں پہ انجینئر ہو چکے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں۔ بتایا آپ کو اسکالرشپ شاہ کی طرف سے ملتا ہے کہ بہت بڑا آدمی ہے، کبھی فیل تو چھوڑیں، کبھی مارکس 100 سے نیچے نہیں آ رہے، پڑھنے بھیجتے ہیں، بڑا آدمی بن کے واپس آئے گا، ایران کی خدمت کرے گا۔ امریکہ بھیج دیا گیا، پلازما فزکس میں پی ایچ ڈی کیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں مسلمانوں کو کسی بھی شعبے میں جانے سے روکتے نہیں تھے، اس لیے یہ شخصیات چلی گئی اور پلازما فزکس میں اس نے پی ایچ ڈی کر لیا۔ اب آپ کو اجازت نہیں ملے گی اگر آپ مسلمان چاہے دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں ان موضوعات پہ ڈگری لینے کی کوشش کرے، اب آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ اس زمانے میں چلے گئے چمران تہران سے امریکہ، پلازما فزکس کا پی ایچ ڈی۔ کہتے ہیں یہاں ایسی شخصیات سے ملاقات ہوئی، اسی پی ایچ ڈی کے دوران ایسی شخصیات سے ملاقات ہوئی۔ زمانے کی یا دنیا کی حالت کیا ہے اس وقت؟ جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل وجود میں آ چکا ہے، اسرائیل وجود میں آ چکا ہے، خنجر کی طرح مسلمانوں کی قبر میں گھونپا جا چکا ہے۔ مسلمان بہت پریشان ہیں، جو پڑوس کے ملک ہیں، چار بڑے ملک پڑوس کے بنتے ہیں، وہ سب مل کے اسرائیل پر حملہ کیے ہوئے ہیں، جنگ چل رہی ہے۔ چمران اس وقت لبنان میں، اس وقت امریکہ میں ہیں، لیکن جو فلسطینی ان کے ساتھ ہیں، جو عرب دنیا کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ انہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، مسلسل بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں سے کہتے ہیں کہ اس چمران کا قضیہ فلسطین سمجھ میں آیا کہ بھائی میں تو اپنی پی ایچ ڈی میں لگا ہوا ہوں، علمی ترقی بہت ہو گئی، مقام بھی بہت مل گیا، عزت بھی بہت مل گئی، لبنان میں یا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ایک سرزمین ہے مسلمانوں کی، فلسطین، کہ جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، یہودی نے قبضہ کر لیا، اسرائیل اس کا نام رکھ دیا ہے، چاروں طرف عرب دنیا مل کے حملہ کر رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی سرزمین کو واپس لے لیں۔ تو پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا لڑنے والے کتنے؟ کہا لڑنے والے چار ملک اور ایک قوم۔ چار ملک سے مراد کیا ہے؟ یعنی خود جو بارڈر بنتا ہے سارا فلسطین کا، جس کے اوپر اسرائیل بنایا ہے، اس کے چار بارڈر ہیں، چار ملک ہیں، یعنی لبنان ہے، یعنی شام ہے، یعنی مصر ہے، اور یعنی اردن ہے، چار ملک ہیں، چاروں ملک مل کے لڑ رہے ہیں، ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ کا اور کا ایک قوم ہے، وہ قوم کون ہے؟ کا فلسطین، فلسطینی قوم۔ کا یہ سب مل کے لڑ رہے ہیں؟ کہاں یہ سب مل کے لڑ رہے ہیں، چار ملک اور ایک قوم مل کے لڑ رہے ہیں، کس سے؟ اسرائیل سے۔ پھر فتح مل رہی ہوگی، کامیابی مل رہی ہوگی، پھر تو جلدی فتح ہو جائے گا، اسرائیل ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا یہودی۔ کہ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا، یہودی نابود نہیں ہو رہا، ہر جنگ کے بعد یہودی اور مضبوط ہو رہا ہے، ہر جنگ کے بعد اسرائیل اور بڑا ہو رہا ہے، ہر جنگ کے بعد ان کی طاقت میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ کتنی جنگیں ہو چکی تھی؟ کہا دو ہو چکی ہیں، تیسری چل رہی ہے۔ 1967 کی بات ہے، دو جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جنگ چل رہی ہے، کچھ نہیں بگاڑ پا رہے، کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ مصطفی چمران حیران ہوتے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ ملک پیچھے ہوں چار ملک، اور ان چار ملکوں کے پیچھے بھی بہت سارے ملک تھے، کہتے تھے بھائی عراق بھی سپورٹ کرتا ہے، لیبیا بھی مدد کر رہا ہے، سعودیہ بھی سپورٹ کر رہا ہے، یعنی پوری ایک طرح سے عرب دنیا مل کے ایک اسرائیل سے لڑ رہی ہے، اور اسرائیل پہ کوئی کامیابی نہیں مل پا رہی۔ کا کوئی کامیابی نہیں مل پا رہی، اسرائیل مسلسل ہر جنگ کے بعد مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ قضیہ مصطفی چمران کو سمجھایا جاتا ہے۔ شری چمران کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب سی بات ہے، مسلمانوں کی تو بڑی بےزتی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی تو دنیا کے اندر بچی کچی عزت نابود ہو رہی ہے، سب مل کے لڑ رہے ہیں، اسرائیل کا کچھ نہیں کر پا رہے۔ یہاں شہید چمران امریکہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مصر، ایران چھوڑ کے آئے ہیں، ایران چھوڑ کے آئے ہیں، امریکہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مصر۔ دو سال کی گوریلا ٹریننگ لیتے ہیں، کمانڈو گوریلا ٹریننگ، اس زمانے مصر کمانڈو اس کے لحاظ سے بہت معروف گوریلا ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ دو سال کی گوریلا ٹریننگ لیتے ہیں مصطفی چمران مصر میں، اور فلسطینیوں کی سپورٹ کے لیے داخل ہو جاتے ہیں 69 میں، تقریباً 68-69 کی بات ہے، داخل ہو جاتے ہیں لبنان میں کہ چلتے ہیں فلسطینیوں کی مدد کرتے ہیں، فلسطینیوں کی سپورٹ کرتے ہیں، فلسطینیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں ہمت کریں، لڑتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے لبنان، گئے فلسطینیوں کی مدد کے لیے تھے، بیت المقدس کی آزادی کا مسئلہ تھا، اسرائیل کی نابودی کا ہدف تھا، لیکن جب پہنچے لبنان تو دیکھا وہاں کے شیعہ، وہاں ایک قضیہ تو نہیں ہے، ایک مشکل تو نہیں ہے، لبنان تو مشکلات سے بھرا ہوا ملک ہوا کرتا تھا۔ یہ بات بہت پرانی ہے، آپ لوگوں کو اکثر نوجوانوں کو جب لبنان ملا تو حزب اللہ مضبوط ہو چکی ہے، حسن نصر اللہ کامیاب ہو چکے ہیں، تشیع نے اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے، آپ کو جوانوں کو اندازہ نہیں ہے لبنان میں کیا مشکلات تھیں، کچھ نہ کچھ اندازہ بزرگوں کو ہے۔ لبنان کی خانہ جنگی دنیا میں معروف ہوا کرتی تھی، یہ لبنان کی خانہ جنگی ہے، ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے، ہمارا بچپن تھا 85-84، اور لبنان اس وقت تازہ خانہ جنگی سے فارغ ہوا تھا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں خانہ جنگی ایسی تھی کہ دنیا میں ابھی تک اس طرح کی خانہ جنگی دیکھنے میں نہیں آئی جس طرح کی لبنان کی خانہ۔ بیروت ایک زبانوں پہ چڑھا ہوا لفظ تھا، گھروں میں بھی زیادہ جھگڑا ہوتا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے بھائی کیا بیروت بنا دیا ہے گھر کو، باقاعدہ ہمارے بڑے بوڑھے اس کو مثال کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ گھر بھی بیروت بنا دیا تم نے، یعنی ہر وقت خانہ جنگی، یعنی اگر بہو اور ساس کی جنگ ہوتی ہو تو وہ مشہور ہو گیا تھا بیروت بنا دیا آپ نے. تو اس طرح کی خانہ جنگی، اس طرح کی پرانی خانہ جنگی پرانے بزرگوں کو ہمارے یاد. تو جب وہ پہنچے وہاں تو دیکھا وہاں فلسطینیوں کی سپورٹ کیا کریں گے، یہاں تو شیعوں کی حالت بہت بری ہے، یہاں تو شیعہ ہی کسی قابل نہیں ہیں، یہاں تو شیعہ ہی مسلسل ہر قوم سے بیٹھ رہے ہیں، یہاں شیعہ ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر مذہب، ہر لنگڑا لولا، ہر کمزور، ہر مضبوط، جو ہو لبنان میں سب، سب سے زیادہ آسان ٹارگیٹ شیعہ. لبنان کی صورتحال تعداد میں کتنے ہیں بھائی؟ کا تعداد میں یہ کافی لوگ ہیں، مردم شماری نہیں ہوئی، بہت عرصہ ہو گیا، موسیٰ چمران کے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں میں. چمران پوچھ رہے ہیں کہ تعداد میں کتنے ہیں، کا تعداد کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، کافی ہیں تعداد میں، مردم شماری بہت عرصہ ہوا نہیں ہوئی، لیکن کمزور ترین قوم، کمزور ترین فرقہ، کمزور ترین لوگ کہاں کے؟ کہا جناب یہ لبنان کے، اور وہ بھی لبنان کے شیعہ. جس کا دل چاہ رہا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے، جو فرقہ چاہے، جو گروہ چاہے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے، مذہبی مفادات کے لیے، ملک کو خوش کرنے کے لیے، یعنی عراق کو خوش کرنا ہے تو بھی شیعہ کو مار رہے ہیں. لیبیا، اس زمانے میں لیبیا اور عراق بہت بڑا ایشو ہوا کرتا تھا، دونوں اسلامی لیڈر بننے کے چکر میں تھے، عیسائی گروہ الگ، اہل سنت گروہ الگ، بے دین الگ، چھوٹے چھوٹے اسلام کے نام پہ بنے ہوئے گروہ درزی اور اس طرح کے مذاہب الگ. جس کو دیکھیں تشیع کا ہدف بنایا ہوا تھا لبنان. مصطفی چمران نے کہا بھائی فلسطینیوں کی مدد تو ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں لبنان میں شیعوں کی حالت کیا ہے، ان کو کیسے مضبوط کریں، انہیں کیسے سنبھالیں، ان کی تربیت کیسے کریں، انہیں کیسے مشکلات کے لیے تیار کریں. اب یہاں سے وہ ہدف فلسطین والا، پہلے مرحلے میں لبنان. کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا اگر سپورٹ اور تعاون اور اگر ہمیں کوئی بڑا کام فلسطینیوں کے لیے کرنا ہے تو بھی مضبوط پہلے لبنان کو شیعوں کو کرنا پڑے گا، پڑوسی ہیں ہم، شیعہ مضبوط ہو گئے خود بخود فائدہ پہنچے گا فلسطین کے کوز کو. بات صحیح تھی. اب چمران کے 10-11 سال لبنان میں، چمران 11-12 سال لبنان میں گزار دیتے ہیں. آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ آغاز لبنان میں کام کا آغاز، کہا کہ مسلسل سنا ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے جنوبی علاقوں پہ بمباری کی ہے. کہا ہاں. کہا کون تھا وہاں پہ؟ کہا سارے شیعہ تھے. کہا جی ساری بمباری میں شیعہ شہید ہوتے رہے. کہا ہاں. کہا کیا لبنان کی شیعوں کا جھگڑا تھا فلسطین سے یا اسرائیل سے؟ کہا نہیں، بہانہ فلسطینیوں کا بناتے تھے، بم شیعوں پہ گراتے تھے اسرائیل جنوبی لبنان. پھر کہا بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے. کہا کہاں ہیں ان کے بچے؟ کہا یتیم بچوں کا ایک جمع غفیر ہے پورے لبنان میں پھیلے ہوئے ہیں. سرپرستی کوئی کر رہا ہے؟ کہا نہیں، کوئی سرپرستی نہیں کر رہا. چمران نے کہا ٹھیک ہے، کام کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں، سارے بچوں کو جمع کر کے لے آئے، سارے یتیم بچوں کو جمع کر کے لے آئے. سارے یتیم بچوں کو جمع کیا، شیعہ یتیم بچوں کو جمع کیا، لے آئے. ایک بڑا تربیتی مرکز بنا دیا یتیم بچوں کو. چمران کون ہے؟ چمران کون ہے؟ پلازما فزکس کا پی ایچ ڈی ہے، جسے امریکن روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور امریکنز نے روکنے کی کوشش میں ان کی شادی ایک عیسائی خاتون سے، یعنی امریکن عیسائی خاتون سے کروائی تھی تاکہ مصطفی چمران کسی طریقے سے رک جائیں امریکہ میں. وہ نہیں رکے، دو بچے تھے، بیوی تھی، چھوڑ کے لبنان آ گئے. لبنان کے اندر سارے یتیم بچوں کو سینٹرز میں پال رہے ہیں. اور جب لبنانی بیوی نے خط لکھا، آخری جو حربہ استعمال کرتی ہیں عموماً خواتین، اب تو بہت عام ہو گیا یہ حربہ، کیا آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو وہی آسرا، وہی سوال لبنان میں لیٹر لکھا ان کی وائف نے مفتا چمران کو اور کہا کہ چلے میں کچھ نہیں آپ کے بچوں کا کیا ہوگا. چمران نے کہا کہ میرے اب دو بچے نہیں ہیں, اب میرے پاس یہاں سینکڑوں بچے ہیں, اب دو بچوں کا باپ نہیں ہوں, اب میں سینکڑوں بچوں کا باپ ہوں. وہ یتیم بچے وہ جنوبی لبنان کے جن کو سب کو جمع کر کے مفتا چمران نے وہ سینٹر بنایا تھا, کیا کر رہے ہیں چمران؟ جہاں ان کی دینی تربیت جہاں ان کی روحانی تربیت کر رہے ہیں وہ الگ ہے, جہاں انہیں سخت حالات کے لیے آمادہ کر رہے ہیں وہ الگ موضوع ہے. لیکن جو اصل کام کیا, کوئی بھی بچہ بغیر کسی ہنر کے نہیں تھا, اگر کسی کو پلمبر کا کام سکھایا جا سکتا تو اس کو پلمبر بنایا, اگر کوئی کسی اور طرح کی انجینئرنگ کر سکتا تھا وہ اس کو انجینئرنگ سکھائی, اگر کوئی بڑھئی بن سکتا تھا اس کو بڑھئی بنا دیا, کسی کے ہاتھ میں جرات تھی اسلحہ دل تھا اس کو اسلحہ سکھایا, یعنی سارے شعبے کھول دیا وہاں پر ان سینکڑوں بچوں کے لیے جسے یتیم خانے کے طور پر لے کر آئے تھے. اور لوگوں نے بھی کہا چمران تو ایک چھوٹا سا ہی کام کر رہا ہے, یتیم خانہ کھول کے بیٹھے ہیں. چمران نے وہاں اس زمانے میں ایسے لوگ تیار کیے کہ ابھی جب سید حسن نصر اللہ کامیاب ہو گئے, سید حسن نصر اللہ دنیا میں نام ہو گیا, کامیاب ہو گئے, تو پھر چمران جب کسی نے کہا ان سے کہ آپ اپنا ماضی بتائیں, کہاں رہے, تربیت کیسے ہوئی, کہاں پلے بڑھے, یہ نظریہ آیا کہاں سے, آپ حسن نصر اللہ بنے کیسے, تو کہا کہ میں چمران کے اس اسکول میں ہوا کرتا تھا. یعنی یہاں ثمرات پتہ چل رہے ہیں کہ مصطفیٰ چمران کے اس اسکول کا ذکر حسن نصر اللہ پوری لبنان کی قیادت کے بعد کر رہے ہیں کہ میں اس اسکول میں پڑھا کرتا تھا. یعنی وہ لوگ وہاں جو تیار ہوئے آج پوری حزب اللہ میں اکثریت قیادت کی سطح پہ, علاقائی قیادتیں, اکثریت وہ یتیم بچے ہیں کہ جو مصطفیٰ چمران نے پالے, جن کے لیے کہا تھا کہ میں یہ بچے پال رہا ہوں کہ جو سارے میرے ہی ہیں, تعداد ان کی سینکڑوں میں. چمران نے تربیت کر دی, یہ کام بظاہر ہوتا رہا, جو کام چھپا کے کرتے رہے وہ یہ کہ ان شیعوں کی تربیت کی, انہوں نے نوجوانوں کو غریب کیا, شیعوں کو مضبوط کیا, شیعوں سے کہا بھائی ہم حملے کی بات نہیں کر رہے, ہم نہیں کہہ رہے دشمن پر ٹوٹ پڑو, ہم کہہ رہے ہیں کم سے کم دفاع کرنے کے قابل تو بنو, کم سے کم تمہارے پاس اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت تو ہونی چاہیے, دفاع پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے حملہ کرنے پر پابندی ہے, آپ لوگوں کو اس لیے مضبوط کریں یا اس لیے ان کو اسلحے کی تربیت دیں یا اس لیے ان کو دفاعی طاقت دیں کہ وہ کسی پر حملہ کریں تو یہ غلط ہے, ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے, لیکن اپنا دفاع کرنے کے لیے تو برا نہیں ہے نا, اس ہدف اس مقدس ہدف سے کیوں روکتے ہیں؟ دفاع تو واجب ہے, واجب شرعی ہے, دفاع واجب شرعی ہے, علاقائی بنیاد پر نہیں کہہ رہا. حالات کیونکہ خراب ہو گئے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, فرقہ واریت ہے, قوم پرستی ہے, فلاں ہے, تو واجب ہے, نہیں, دفاعی صلاحیت کا پیدا کرنا شرعاً ویسے ہی واجب ہے, قرآن کی آیات کی روح سے ہے نا, قرآن کی آیات فرمائے نا, خدا نے کہا ہے, رباط الخیل کی بات کی ہے, رباط الخیل اور یرہبونا بہی ہے, تاکہ تم ان کو یعنی اس لیے مضبوط اپنے آپ کو مضبوط کرو, دو چیزیں باقاعدہ کہا ہے, یعنی گھوڑ سواری اور تیر اندازی, روایات میں بھی اور قرآن کی آیات میں بھی, یہ اس لیے کرنی ہے آپ نے کہ آپ کا دشمن آپ سے خوف زدہ ہو, قرآن کی آیت ہے, اور یہ شرعاً واجب ہے دفاعی صلاحیت حاصل کرنا, یہ حالات کا تقاضا نہیں, حالات کے تقاضے کی بنیاد پر پھر اگلی پلاننگ ہوتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے. دفاع کے لیے حالات صحیح اور خراب ہونا نہیں, اس کے وجوب کے لیے, اس کا واجب ہو جانا ہر انسان پر عام حالات میں ہے نہ کہ خاص حالات میں. کہا کہ دفاعی مضبوط کرو اپنے آپ کو, عمل ملیشیا نامی تنظیم کی بنیاد رکھ دی, عمل ملیشیا, عمل حمزہ میم لام, حمزہ میم لام یعنی امید, عمل ملیشیا یعنی امید, امید نام رکھا, نوجوان تیار کر دیے, جیسے آپ کے یہاں علاقہ ہے گلگت بلتستان کا یا پارا چنار کا, ایسے ہی ایک لبنان میں علاقہ ہے بالبخ نامی, وہاں کے لوگ اکٹھے شیعہ بہت بڑی تعداد میں اور بہت جمجو شیعہ, بالبخ کے لوگوں پہ خصوصی کام کیا, شیعہ آبادی تھی پوری, خصوصی کام کیا, ان کو مضبوط کیا, انہیں اس قابل کیا کہ وہ علاقے سے مضبوط ہوں اور تشیعوں کا دفاع کریں. اور پھر اگر آپ لوگوں نے شہید چمران کی کتاب لبنان کا تھوڑا سا مطالعہ کیا ہو تو وہاں ایک بہت اہم واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں ایک جلسہ ہے جو کسی جگہ پر ہونا ہے, شیعوں کا ایک جلسہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے شیعہ چاہیے. چمران نے کہا کہ اگر لبنان میں خود صرف اس علاقہ, یعنی یہی جو علاقہ ہے بالبک, اس کا جو خاص لباس ہے, بالبک کے لباس ایک خاص لباس پہنتے ہیں لوگ, کہا کہ اس کے اس خاص لباس کو پہن کے اگر کچھ لوگ اس جلسے کے اطراف میں کھڑے ہو جائیں تو اس جلسے کی حفاظت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کسی نے قریب آنا ہی نہیں ہے. یعنی اس طرح کے لوگ پہلے سے بالبک میں تھے, جب ان کو مسلح کر کے ان کو دفاعی صلاحیت ان کی آگے آ گئی تو پھر وہ عمل ملائیشیا, اور وہ شیعہ کہ جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ مظلوم واقعہ ہوا تھا کہ جسے لوگ مذاق مذاق میں مارتے تھے, لبنان کے شیعوں کا قتل عام مذاق بن گیا تھا, کسی کے اپنے سیاسی مقاصد, کسی کے اپنے مذہبی مقاصد, کسی کے اپنے قوم پرستی کے مقاصد, اہداف کچھ بھی ہوں سب سے آسان ٹارگٹ شیعہ, شیعہ کا خون بہا دو, شیعہ کے ذریعے سے مشکلات کھڑی کر دو, شیعہ کو آگے لے آؤ, شیعہ کو استعمال کرو, شیعہ کا جو چاہو شیعہ کے ساتھ کرو. اب نہیں ہو رہا. اب چمران 11 سالہ تربیت, ایک شخصیت یہ اور ایک شخصیت ان کے ساتھ ان کے بزرگ کے طور پہ اور ان کی قیادت کے طور پہ شہید موسیٰ صدر کی ہے. شہید کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جبکہ ابھی تک ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ گئے کہاں. اسی 78 میں, 1978 میں انقلاب آنے سے ایک سال پہلے, یہی منحوس بےہودہ انسان جسے آپ قذافی کے نام سے جانتے ہیں, اس نے مہمان کے طور پہ ان کو بلایا, یہ لیبیا گئے اور لیبیا سے غائب ہو گئے اور آج تک پتہ نہیں چلا. 1978 کی بات ہے اور آج تک پتہ نہیں ہے, پورا لیبیا کھنگال لیا جب سے لیبیا نجات ملی اور قذافی جیسا منحوس انسان وہاں سے واصل جہنم ہوا, اس کے بعد سے اس پورے لیبیا کو کھنگال لیا, قبریں بھی تلاش کر لیں, زندان بھی دیکھ لیے, علاقے پہاڑ, کوئی علاقہ نہیں چھوڑا, کوئی جگہ نہیں چھوڑی, لیکن چمران جب تک ہم موسیٰ صدر کی کوئی نشانی نہیں مل سکی, موسیٰ صدر کا پتہ نہیں ہے, لیکن میں توقع ہی رکھتا ہوں جو تجربہ ہمارا ہے استعمار کے ساتھ کہ اتنی بڑی شخصیت کو وہ زندہ چھوڑے گا نہیں, بہت مشکل ہے. وہ عرب دنیا کا خمینی تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ عرب دنیا کا خمینی تھا. اگر وہ رہ جاتا تو جیسا انقلاب ایران میں آیا, اس سے زیادہ بڑا اور بھرپور انقلاب عرب دنیا میں آنے کا امکان تھا, کیونکہ مصر متاثر ہو چکا تھا, شام متاثر ہو چکا تھا, لبنان تو تقریباً موسیٰ صدر کا تابع ہو چکا تھا. بہت بڑی ذات, بہت بڑی شخصیت موسیٰ صدر. بہرحال تو وہ قائد تھے موسیٰ چمران کے. موسیٰ چمران بہت بڑی فورس تیار کر لیتے ہیں, فوج تیار کر لیتے ہیں, لوگوں کو آمادہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ مستضعف ترین طبقہ اس زمانے کا, مستضعفین کی فوج آج اتنی پاور بن جاتی ہے, موسیٰ چمران کے آخری ایام اتنی بڑی پاور بن جاتی ہے کہ وہ خواب پورا ہونے لگتا ہے. ہم نے کیا کہا تھا, چمران اس علاقے میں اس لیے آئے تھے کہ یہاں کے لوگوں کی تربیت کریں شیعوں کی, تاکہ جب ہم نے قضیہ فلسطین میں وارد ہونا ہے تو پیچھے بیک بون بہت مضبوط ہو, ہماری سپورٹ ہو, شیعہ خود بہت مضبوط ہو چکا ہو. اور یہی ہوا, یہی خواب تھا موسیٰ چمران کا, وہ اس قابل بنا گئے تھے, آخری مراحل میں تھا انشاءاللہ. ہمیں موسیٰ چمران کے ہاتھوں میں بیت المقدس کی آزادی کو دیکھنا تھا, یقین ہے ہمیں کہ شیعہ اس قابل ہو گئے تھے کہ جس کو وہ چار ملک میں نے بتایا آپ کو اور ایک قوم, چار ملک اور ایک قوم مل کے جس اسرائیل کو شکست نہیں دے پا رہے تھے, چار ملک جو پڑوسی ہیں اور ایک قوم فلسطین مل کے جس طاقت کو شکست نہیں دے پا رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہی زمانے میں, آپ ہی کی آنکھوں کے سامنے, آپ ہی کی زندگیوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ حزب اللہ نامی چند ہزار شیعوں نے اس طاقت کو شکست دے دی, بری طرح سے شکست دی. یہ شکست ہمیں ابھی نہیں, یہ شکست ہمیں اسی وقت دینی تھی جب موسیٰ چمران وہاں پر تھے, بعد 76 اور 74 کی اتنی طاقت آ چکی تھی, 69 میں وہاں پہنچے تھے, 10-11 سال کے عرصے میں اتنی طاقتور قوم بنا دی تھی کہ یہ طاقتور قوم اسی وقت اسرائیل جیسی طاقت کو شکست دے دیتی. کہ ایران میں انقلاب آ گیا, انقلاب تک تو مسئلہ نہیں تھا, انقلاب کے ایک سال کے اندر ایران پر جنگ مسلط کر دی گئی, اور جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی, جنگ ایسی تھی کہ جس میں صدام آگے تھا, کم سے کم 53 ملک اس کی پشت پر تھے, سب نے مل کے, دنیا کی ملی بھگت تھی, سب نے مل کر حملہ کیا تھا ایرانی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے. خمینی بت شکن نے موسیٰ چمران سے کہا کہ بس لبنان چھوڑیں, اب یہاں آ جائیں, اب آپ کی ضرورت یہاں پر ہے. جنگ سے چند مہینے پہلے ماحول بن چکا تھا. منافقین, منافقین ہم انہیں کہتے ہیں جو شیعہ تھے, اہل سنت بھی تھے اس میں, شیعہ بھی تھے اس میں, کردی بھی تھے اس میں, اور بھی بہت ساری قومیں اور نسلیں تھیں, مذاہب و فرق تھے, کہ جنہوں نے ایران کا ایک علاقہ کردستان اس کے اوپر حملہ کر کے قبضہ کر لیا. کردستان ایک علاقہ ایران کا, کردستان عراق میں بھی ہے, کردستان ترکی میں بھی ہے, کردستان شام میں بھی ہے. ایک ملک تھا جس کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے, لیکن ایک بہت بڑا پورشن کردستان کا ایران کے پاس ہے. کردستان صوبہ پہاڑی ہے, اس جگہ پر قبضہ کیا منافقین نے ان شیعوں کا کہ جو انقلاب کے حامی تھے, قتل عام کیا, اور اس کے بعد وہاں سے شیعوں کو نکال دیا, اور پھر منافقین کی حکومت ہو گئی. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے, بات ہم کر رہے ہیں 79 کے آخری ایام کی, 79 کا اینڈ, ابھی 80 نہیں آیا, 81 میں جنگ شروع ہونی ہے. ایک سال بہت خطرناک گزرا ایران کا. خمینی بت شکن نے مصطفی چمران کو لبنان سے بلوا لیا کہ آؤ یہ تمہارا ہی کام ہے, ان منافقین سے نپٹو. چمران ایران کی ابتدائی پڑھائی, پلازما فزکس پی ایچ ڈی امریکہ, گوریلا ٹریننگ مصر, نوجوانوں کی تربیت لبنان, قضیہ فلسطین, اور اب واپس آ گئے ایران. یعنی پورے 40-45 سال کا چکر کاٹ کے واپس آ گئے تہران. تہران آنے کے بعد پھر وہی علاقہ, اور منافقین سے اس پورے علاقے کو خالی کروا لیا, نجات دے دی, نجات دلائی. بہت سارے ان کے ساتھ لیڈر شامل ہیں, لیکن سب سے اہم نام مصطفی چمران کا. فارغ ہوئے تو جنگ شروع ہو گئی. جب منافقین سے مایوس ہو گیا امریکہ کہ بھئی اب منافقین کچھ نہیں کر سکتے, کردستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, تو پھر کیا کہا, کہا صدام سے کہا جنگ مسلط کر دو. اب صدام نے جنگ مسلط کر دی. مصطفی چمران ایران کے پہلے وزیر دفاع, مصطفی چمران ایرانی حکومت, انقلاب آ چکا ہے اور پہلا وزیر دفاع. اس سے پہلے 3-4 پوسٹیں ملی ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ پوسٹ پر یہ ملتی ہے. اب جنگ شروع ہو چکی ہے. اب ہمارے یہاں وزیر دفاع کا تاثر, یا ہمارے ذہن میں جو نقشہ وزیر دفاع کا ہے, ہمارے ذہنوں میں جو تصویر بنی ہوئی ہے وزارت دفاع وزیر دفاع صاحب کی, وہ تو یہ ہے کہ جنگ کسی بھی جگہ پہ ہو رہی ہو, وزیر دفاع تو اسلام آباد میں بیٹھا ہے, اسلام آباد میں محفوظ بلڈنگ میں بیٹھا ہے. محفوظ بھی اس لحاظ سے کہ نہ اس پہ اسلحے کا, نہ حملے کا خطرہ ہے, نہ کوئی اور ایشو ہے, یعنی بالکل ہی محفوظ کسی جگہ پر وزیر دفاع. لیکن لبنان سے آنے والی یہ شخصیت, گھوم پھر کے پوری دنیا گھوم پھر کے آنے والی یہ شخصیت, اس نے وزارت دفاع یعنی جنگ کے حالات میں, جنگ کے حالات میں آگے رہتے ہوئے فرنٹ لائن کو خالی نہیں چھوڑا. وزیر دفاع اپنی فوج سے بھی آگے ہوتا تھا, اپنی فوج سے بھی آگے ہوتا تھا. جس جگہ پر شہید ہوئے سوسنگرد, آپ لوگ بھی کبھی موقع ملے جا کے زیارت کریں اس علاقے کی, سوسنگرد نامی علاقہ ہے, جا کے دیکھیں سوسنگرد کو. سوسنگرد وہ محاذ ہے کہ جہاں پر فوج ان کی پیچھے اور یہ خود آگے. پوچھا بھائی کیا مطلب, آپ وزیر دفاع جائیں تہران میں بیٹھیں وہاں سے پلاننگ کریں ہمارے لیے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوتا, اب انقلاب آ چکا ہے. یہ جو باتیں تھیں نا کہ وزارتیں بیٹھ کے پیچھے فیصلے کرتی ہیں, عوام آگے رہتی ہے, دھکیل دیتے ہیں عوام کو, عوام قربانی کا بکرا بنتی ہے. کہا یہ نہیں ہو سکتا, انقلاب آ چکا ہے, اب یہاں پر ہمیں آگے ہونا ہوتا ہے, عوام ہمارے پیچھے ہوگی. انقلاب کی کامیابی کے بعد جو گھومی ہے نا دنیا, جو گھومی ہے وہ اس لحاظ سے گھومی ہے, جو مسئلہ دنیا کو درپیش ہے نا ایران سے, وہ اس وقت یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ سارے جو بھی آپ کے انٹرنیشنل قانون, آپ نے بین الاقوامی قانون یا انٹرنیشنل لاس بنائے ہوئے تھے, آج یہ سب کو الٹ کر رکھ دیا ہے. آج ہر چیز میں تبدیلی آ گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایران ابھی چند دن گزرے, برسی کے ایام تھے ایران کے وزیر اعظم اور صدر صاحب جو شہید ہوئے تھے. تو انقلاب کے بعد ایران نے خالی عام عوام شہید نہیں ہوئی, ایران نے خالی عام لوگوں کو نذرانہ پیش نہیں کیا ہے اس انقلاب اور اسلام کو بچانے کے لیے, یعنی ان کے صدر اور وزیر اعظم کی پوسٹ کے لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کے وزیر دفاع شہید ہوئے ہیں, ان کے چیف جسٹس شہید ہوئے ہیں, ان کی پوری پارلیمنٹ شہید ہوئی ہے, ان کے سارے فوج کے کمانڈر شہید ہوئے ہیں. 8-9 سال پہلے ان کا چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے ایک درجہ کم رہ گیا تھا, سیاد شیرازی جیسی شخصیت شہید ہوئی ہے. یعنی اب ایران جو ہے وہ دنیا کے قوانین سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہے. تو ان کا وزیر دفاع جنگ کی حالات میں پیچھے بیٹھ کے فیصلہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، سب سے آگے ہے، فوج پیچھے خود آگے. نوجوانوں سے کہا کہ کوئی گارڈ نہیں چاہیے، سب پیچھے کھڑے رہو. کہا کہ اب آپ اتنا آگے مت جائیں، لوگ چمران کو تلاش کر رہے ہیں، صدام کو آپ کے بارے میں معلوم ہے، صدام آپ کی ہسٹری سے آ گئے، اس کو معلوم ہے کہ آپ اس علاقے میں آئیں گے، آنے والے ہیں، اس نے اپنے فوجیوں کو لگا رکھا ہے، سیٹلائٹ سسٹم دنیا کا اس کی سپورٹ کر رہا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ چمران کہیں اکیلا ملے، تو آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے. آگے نہ جانے کا نہیں، میں صرف چیک کر رہا ہوں، اگر مجھے فوجیوں کو آگے بھیجنا ہے، اگر مجھے اگلے مورچوں میں اپنی فوج کو بھیجنا ہے، تو مجھے پہلے دیکھنا پڑے گا کیا یہ زمینہ فراہم ہے یا نہیں، ماحول اس قابل ہے یا نہیں. کہاں رک جائیں، پہلے میں خود جاؤں گا. چمران آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ دشمن کی نظروں میں آ گیا. ایک میزائل گرتا ہے بہت قریب، شہید چمران کے بہت قریب ایک میزائل گرتا ہے، جس کا ایک بہت بڑا پیس گردن کے پیچھے لگتا ہے. چمران جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، چند گھنٹے زندہ رہنے کے بعد چمران شہید ہو جاتے ہیں. اتنی کامیاب زندگی آئمہ کے بعد، آئمہ کے بعد ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ آئمہ سے موازنہ نہیں کرنا کبھی بھی کسی شخصیت کا، ان لوگوں سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کے بعد ان کے اس مکتب نے، ان کی اس تشیع نے، اہل بیت کے ماننے والوں میں اس طرح کی شخصیات بھرپور استفادہ اپنی زندگی سے، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا. کسی جگہ پہ بھی موضوع یا کہ بھائی ابھی تو ہم امریکہ میں، تھوڑا احتیاط سے، ابھی تو ہمارا پڑھائی کا زمانہ ہے، تھوڑا احتیاط سے، ابھی تو ہم فلاں قیادت کی سطح پر ہیں، ابھی تو ہم وزیر دفاع، یعنی کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا عہدہ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا ملک، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا. عجیب زندگی گزاری ہے، اس قدر بابرکت زندگی ہے چمران کی کہ ابھی بھی لبنان میں چلے جائیں تو حزب اللہ کے اندر ہزاروں لوگ ملتے ہیں جو سب چمران کے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ چمران سے سیکھا. ایران چلے جائیں، چریکی جنگ بڑی معروف رہی وہاں کی، ہم اس کو کمانڈو ٹریننگ کہتے ہیں یا چھاپا مار جنگ کہتے ہیں، چھاپا مار جنگ کے ابھی بھی جتنے بڑے ایکسپرٹس ہیں، اگر ان سے ایران کے اندر ابھی کوئی ملاقات ہو تو پتہ چلے گا یہ سب چمران کے شاگرد ہیں. چمران نے کیا کیا، اتنی زندگی بابرکت بنائی جا سکتی ہے اتنے کم ٹائم میں؟ پوری عمر 46 سال سے زیادہ نہیں ہے، 45 اور 46 سال کے درمیان میں شہید ہو جاتے ہیں، 45 اور 46 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، 50 پورے نہیں ہوئے. لیکن چمران کے کاموں کو دیکھیں، اس کی برکات کو دیکھیں، اس کے ثمرات کو دیکھیں، یقین نہیں آتا کہ کسی ذات کے پاس اسی مادی زندگی میں اتنے کم عمر میں اور اتنی بابرکت زندگی، اتنے ثمرات اس کے، شہید چمران. لیکن تمام چیزوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ، جس کی ذات میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی بہت ہی مضبوط آدمی ہے شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے، پابند شریعت ہے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ اگر اسلحہ اٹھا لیا ہے، اگر تربیت ٹریننگ کمانڈو ٹریننگ لے لی ہے تو سب سے زیادہ بدتمیز اب یہی ہے ہمارے یہاں جو ہوتا ہے پاکستان کا معاشرہ، جس کے پاس تھوڑا اسلحہ چلانا آ گیا اب وہ اس وقت معاشرے کا سب سے بدتمیز آدمی ہے، کیونکہ اس کو اسلحہ چلانا تھا بھائی، اس کے پاس اسلحہ ہے، آپ نے اس کو ایک اہم کام دے دیا، یہ بےچارا محافظ ہے اس وقت، یہ جلوس کی حفاظت کر رہا ہے، سب سے بدتمیز یہی آدمی ہے کیونکہ اس کو آپ نے جلوس کی حفاظت دے دی. پتہ نہیں آپ کو کتنا امپورٹنٹ کام کر رہا ہے، اسلحہ لے کے گھوم رہا ہے. اچھا اسلحہ لے کے گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نہ اس کو اسلام ہونا چاہیے، نہ اخلاق ہونا چاہیے، نہ تربیت ہونی چاہیے، نہ کچھ، سب سے بدتمیز معاشرے کا یہی. ٹھیک ہے، اگر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے اور ملت کے اہم کام کر رہا ہے تو اس کو یہ بات سمجھانی تھی کہ بھائی اس سب سے پہلے، اس سے کہیں زیادہ پہلے وہ تربیت ہے تمہاری کہ جو ہونی چاہیے تھی، جس کی بنیاد پر تمہارا یہ کام کوئی نتیجہ دے گا، جس کی بنیاد پر فائدہ ہوگا اس ملت کو تمہارے اس کام کا. چمران کے چھوٹے چھوٹے واقعات بتا دیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف یتیم بچوں کو پال کے انجینئرز بنا دیے اور ایک طرف پوری فوج کھڑی کر دی امل ملیشیا کے نام سے. اب یہ شخصیت مقبول شخصیت ہے چھوٹے سے مدرسے کا دورہ کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے جہاں لڑکوں کا مدرسہ بنایا تھا وہاں بچیوں کا مدرسہ بھی بنایا تھا، خواتین کا مدرسہ بھی بنایا تھا، یتیم تو بچیاں بھی تھیں. اس مدرسے کے دورے کے لیے ان کو آنا تھا, اور وہ مدرسہ اتفاق سے کسی ایک مشہور چوک کے اوپر تھا, راؤنڈ اباؤٹ تھا جو ذرا مشہور تھا, ٹریفک زیادہ تھی, اس جگہ کا دورہ کرنے آنا تھا چمران کو. چمران جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ٹریفک رکی ہوئی ہے. پوچھا ٹریفک کہاں گئی؟ کہا ٹریفک تو ہم نے آپ کی وجہ سے روک دی. کیا مطلب؟ کہا کہ بھائی وہ جو وہاں سے آ رہے تھے ان کو وہاں روک دیا, جو یہاں سے آ رہے تھے ان کو یہاں روک دیا, ہم نے ہر طرف سے گاڑیاں روکی ہوئی ہیں, اسلحہ مسلح لڑکے کھڑے ہوئے, گاڑیاں روکی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ چمران نکلے اپنے گھر سے اور وہ آ رہے ہیں دورہ کرنے کے لیے مدرسے کا, تو جب تک مدرسے میں جائیں گے نہیں ٹریفک بند ہے, ٹریفک بند ہے, ٹریفک نہیں چلے گی, روڈ نہیں کھلے گی, سب بند کیا ہوا ہم نے. اب سمجھ رہے تھے کہ چمران کہیں گے بھائی بہت اچھے, بڑے زبردست مجاہدین ہیں میرے, دیکھیں کتنی خدمت کی انہوں نے میری کہ میں آ رہا ہوں نا, تو اس لیے انہوں نے ساری روڈیں بند کی ہوئی ہیں. چمران نے ڈانٹ دیا نوجوانوں کو, ڈانٹ دیا, کہا کہ خود بھی جہنم میں جاؤ گے, مجھے بھی جہنم میں لے کے جاؤ گے, تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم میری وجہ سے کسی کو بھی زحمت دو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ تمہیں کس نے حق دیا ان باتوں کا؟ کہا کھول دو ٹریفک. خود اس چوک پہ کھڑے ہو گئے, خود اس راؤنڈ اباؤٹ پہ کھڑے ہو گئے, ٹریفک کو کھلوایا, اور جب تک رواں دواں نہیں ہو گیا پورا ٹریفک, اور ایک ایک گاڑی سے معافی نہیں مانگ لی چمران نے, جب تک ایک ایک گاڑی سے معافی نہیں مانگ لی کہ معاف کیجیے گا نوجوانوں سے غلطی ہو گئی, معاف کیجیے گا اصل قصوروار میں ہوں, معاف کیجیے گا نوجوانوں سے غلطی ہو گئی, جب پوری ٹریفک رواں ہو جاتی ہے چمران سر جھکا کے مدرسے میں چلے جاتے ہیں. کمانڈر ہونے کی حیثیت سے, ایک قائد ہونے کی حیثیت سے, ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے, اس وقت تشیع کے پاس موسیٰ صدر کے علاوہ اور کوئی بڑی شخصیت نہیں تھی, یہ دوسرے نمبر کی شخصیت شیعوں کے پاس جس نے اتنی بڑی تنظیم کھڑی کی ہے, مسلح تنظیم. لیکن اس کا اخلاق دیکھ رہے ہیں آپ, جو کھانا یتیم بچوں کے لیے پک رہا ہے, جو کھانا یتیم بچوں کے لیے پک رہا ہے وہی کھانا کھا رہے ہیں. بیگم صاحبہ جو بعد میں انہوں نے دوسری شادی کی, چھپا کے کھانا پکا رہی ہیں, اور کہا کہ آپ اپنے کمرے میں تو کھا لیں, کمرے میں لے آئیں, کہ جو بچوں کا کھانا ہے وہ تو کافی سادہ سا کھانا ہوتا ہے اور خوراک بھی کم ہوتی ہے, مجھے معلوم ہے بچوں میں اور آپ میں فرق ہے, آپ کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ اس نے چمران بیمار بھی تھے, کچھ دنوں سے بیمار بھی تھے, تو تھوڑا سا اسپیشل پکا کے لایا گیا, یہ اندر کھا لیں, کمرے میں کھانے میں کیا ہو جائے. اسے گرو پڑھ دے محمد والے محمد, کمرے میں کھانے میں کیا حرج ہے, یہاں تو کوئی بچہ نہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا. تو چمران نے کہا کہ بچے تو نہیں دیکھ رہا ہے, کیا بچوں کا خدا بھی نہیں دیکھ رہا؟ بچوں کا خدا تو دیکھ رہا ہے, یہ میں کیا ریاکاری کرتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ کھاتا ہوں؟ اپنا شرعی وظیفہ سمجھتا ہوں کہ جو سب کے لیے پکا وہ کھانا. آخری بات, زخمی ہوئے, اس شہادت سے پہلے بھی ایک بار زخمی ہوئے. زخمی ہونے کے بعد جس گھر میں رہا کرتے تھے اس میں خاص کمرہ تھا, جس کمرے میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی. اور یہ واقعہ کہ کیا اس کمرے میں ہوتا تھا اور چمران کیا کرتے تھے, یہ واقعہ ان کی زندگی میں کسی کو نہیں پتا تھا, سختی سے منع کیا گیا تھا. ان کی وائف نے بھی ان کی شہادت کے بعد, اور ایک پاکستانی نوجوانوں کا گروہ گیا تھا ایران, تو چمران کی گھر بھی گیا, چمران کے گھر والوں سے, بچوں سے, بیویوں سے ملاقات ہوئی. تو اس وقت جب بیوی سے ملاقات ہوئی تو ہمیں یہ بات, یعنی وہاں پر یہ واقعہ پاکستانیوں سے انہوں نے نقل کیا تھا تو ہم تک یہ بات پہنچی ہے, ورنہ یہ واقعہ ایرانیوں کو بھی نہیں پتا, یہ ایران میں بھی ڈسکس نہیں ہوا یہ واقعہ. کہ اس گھر کے اندر ایک خاص کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر صرف چمران کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے, چمران نے ممنوع قرار دیا ہوا ہے کوئی اس کمرے میں نہ آئے, اپنا عبادت کے لیے اس کمرے کو وقف کیا ہوا. لیکن وائف پریشان تھی کہ مجھے وہاں سے آپ کے باتوں کی آوازیں, باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں. تو کہا نہیں, تمہیں غلط فہمی ہے, میں باتیں کرتا ہوں, اپنے خدا سے مناجات کرتا ہوں, تم اس کی باتیں. تو کہا نہیں, بات ایک طرفہ نہیں ہوتی, بات دو طرفہ ہوتی ہے, آپ بھی بول رہے ہوتے ہیں, کوئی اور بھی بول رہا ہوتا. انہوں نے کہا نہیں نہیں تمہیں وہم ہوا ہے, میں اور میرا خدا ہوں. کہ نہیں ایسا نہیں. بہت زور لگایا, بہت زور لگایا. اور خصوصاً جب یہ ایک بار زخمی ہونے کے بعد واپس آئے, زخمی ہوئے تھے, ٹانگ بہت شدید چوٹ تھی کہ اس کے بعد کافی عرصہ بیساکھی پر رہے. شہادت کے وقت بھی یہ ٹانگ صحیح نہیں ہو پائی تھی, بیساکھی چھوڑ دی تھی لیکن ٹانگ صحیح نہیں ہو پائی تھی, تو پھر بالکل بستر پہ لیٹ گئے. تو اس وقت پھر بیوی نے ان کو قسم دی, ان کی بیگم نے قسم دی کہ بتائیں آپ چھپا رہے ہیں کسی بات کو, آپ کسی سے باتیں کرتے ہیں, اس کمرے میں آپ نے ممنوع کیا ہوا ہم لوگوں کا آنا, کیا ہے یہاں؟ انہوں نے کہا ہاں یہاں میں نے واقعی منع کیا کسی کو آنے کا, اور تمہیں بھی بتا رہا ہوں کہ یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں, ہاں کبھی کسی کو نہیں بتانا. اور وہ بھی کیونکہ بہت زیادہ قسمیں دے دی گئی تھیں, تو کہ میں اور میرا استاد اس کمرے میں ہوتا ہوں. کچھ آپ کا چمران کی باقیات و صالحات اس وقت لبنان و ایران میں بھری پڑی ہیں, دیکھی جا سکتی ہیں ان کے شاگردوں کی صورت میں, ان کے کاموں کی صورت میں. دیا وہ طریقہ کار آج تک جو انداز سکھا کے گئے تھے اس پہ چلنے والے لوگ ابھی بھی دنیا کے اندر کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں, مسلسل کامیابیوں کے علم گاڑ رہے ہیں, اور آپ کے ساری باتیں معلوم. بہت شکریہ, بس اتنی ہی باتیں کرنی تھی.